الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم وعنده القوم جلوس يتخطى إليه فمنعوه فقال اترك الرجل فجاء حتى جلس إليه فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. انہوں نے باب کا عنوان قائم کیا تھا باب یتخطى الى صاحب المجلس, کہ کوئی آنے والا آدمی جو شخص صاحب مجلس ہے یعنی جن کی وجہ سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے ان کے پاس جانے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو فلان کر جائے. ویسے تو کسی مجلس میں لوگوں کی گردنوں کو فلان کر جانے سے منع کیا گیا, کوئی آدمی آگے بیٹھنے کے لیے ایسا کرتا ہے یا جمعہ کے روز اس طرح آگے بڑھنے کے لیے ایسا کرتا ہے, اس پر وعید بھی آئی ہے کہ جہنم میں اس کو پل بنایا جائے گا. لیکن اگر کوئی صاحب علم شخصیت ہے یا ایسی شخصیت ہے جس کی طلب روگ دین کے معاملے میں رجوع کرتے ہیں اور ان کی مجلس لگی ہوئی ہے, اب یہ صاحب مجلس کے پاس کوئی آدمی بعد میں آیا, چاروں طرف لوگ اس کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں صاحب مجلس کو, اور وہ بعد میں آنے والا اس کے پاس جانا چاہتا ہے, تو وہ اگر لوگوں کو فلان کر جانا چاہے تو اس کی اجازت ہے, یہ بتلانا چاہتے ہیں. اسی لیے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس طرح کی مجالس جب قائم کی جائیں, ہمارے اکابر کے ہاں اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہاں سے لے کر اخیر تک کچھ تھوڑی سی جگہ راستے کے طور پر چھوڑ دی جاتی تھی کہ اگر اس طرح کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہو, بعض مرتبہ آنے والا مسافہ کرنا چاہتا ہے, بعض مرتبہ آنے والا کوئی خاص بات پوچھنا چاہتا ہے, وہ پیچھے بیٹھے رہے گا تو بات نہیں بنے گی, اور بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں. تو بہرحال ویسے تو لگی ہوئی مجلس میں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر کے جانا یہ مناسب نہیں، صحیح نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی صاحب مجلس کے پاس جانے کے لیے اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس طرح پھلانگ کر کے جاتا ہے تو اس کی اجازت اور گنجائش ہے، اسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. پہلی روایت جو اگلی آ چکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو بیان کیا تھا. اب یہ دوسری روایت پیش کرتے ہیں. امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، وعندہ القوم جلوس، اور لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے ہوئے ان کے پاس بیٹھے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی. اب یہ آنے والا خود حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس پہنچنا چاہتا تھا لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر، چنانچہ یتخطا الیہ، وہ آ کر ان کے پاس جانے کے لیے گردنیں پھلانگنے لگا. فمنعوہ، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو منع کیا کہ نہیں پیچھے بیٹھو، اس طرح گردن پھلانگ کر مت جاؤ. فقال اترک الرجل، تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے جو لوگ منع کر رہے تھے اس کو اس طرح گردن پھلانگ کر ان کے پاس پہنچنے سے، ان کو کہا نہیں آنے دو اس کو. بس ان کا جو مقصد ہے ثابت کرنا وہ مقصد حاصل ہو گیا، مسئلہ ثابت ہو گیا. فجا حتی جلس الیہ، پھر وہ آدمی جب ان کے کہنے پر لوگوں نے اس کو آنے دیا، چنانچہ وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا. فقال اخبرنی بشیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آنے والے نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے درخواست کی کہ کوئی چیز، کوئی کلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تم نے سنا ہو وہ مجھے بتلائیے. کیونکہ وہ صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، تو اس پر انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ. اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں بھی، کتاب الایمان میں بیان کیا ہے، انہی حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، لیکن یہ واقعہ اس میں نہیں ہے. وہ آنے والا آیا اور اس نے یہ سوال کیا، وہ اس میں نہیں ہے. تو بہرحال اس کے سوال کرنے پر کہ آپ نے کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہو وہ مجھے بتلائیے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا رسانیوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون، گویا لفظ مسلم کو ایک ایسے آدمی کے لیے استعمال کیا جو ان صفات کا حامل ہو. اہل عرب کے یہاں یہ دستور تھا کہ وہ اس میں جن سکو اس کے کامل فرد پر استعمال کرتے تھے، یعنی جس میں اس میں جن سکی ساری خوبیاں پائی جاتی ہو اس کے لیے اس جن سکو بولتے تھے. بول حاکم حکمران تو حضرت عمر، اگر کوئی نہیں کہے وہ ایک حکمران میں جتنی خوبیاں اور کمالات ہونے چاہیے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائے جاتے ہیں. گویا کہنے کا مطلب یہ کہ کامل حکمران وہ ہیں، اس لیے ان کے اوپر یہ لفظ حکمران اس میں جنس ہے اس کو بولا گیا. تو ایک دستور ہے چائے تو فلانے ہوٹل کی، تو اب مطلب یہ کہ چائے کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ وہاں کی چائے میں پائی جاتی ہیں، تو گویا اس چائے کے مقابلے میں دوسری چائے کو ناقص ہونے کی وجہ سے کل عدم قرار دیتے ہیں، اس پر فرد کا اطلاق کرتے ہیں. تو اس طرح ہر زبان کے اندر دستور ہے. تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایزا رسانیوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. گویا کامل طور پر مسلمان کہلائے جانے کا حقدار وہ آدمی ہے جس میں یہ خوبی پائی جاتی ہو. اس لیے کہ لفظ مسلم کا مادہ جو ہے ماخذ اشتقاق یعنی وہ حروف جن سے یہ لفظ بنا ہے سین لام اور میم ہے جو سلامتی کو چاہتا ہے. یعنی جو جس کے نام مسلم ہے گویا اس کے اس نام کا حق یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اب یہاں زبان اور ہاتھ کی تکلیف تو زبان کو مقدم کیا ہاتھ کو مؤخر کیا اس پر بھی حضرات شرح نے جو ہے اس کی وجوہات بیان کی ہے کہ بھئی یہ زبان کی ایزا رسانیاں ایسی ہے کہ وہ ذرا اس میں عموم زیادہ ہے ہاتھ کے مقابلے میں. اس لیے کہ زبان جو حاضرین کو پر بھی چلتی ہے اور غائبین پر بھی چلتی ہے. جو نہیں ہے اس کے متعلق بھی آدمی بول سکتا ہے, ہاتھ تو سامنے ہوگا اسی پر چل سکے گا. دوسرا یہ ہے کہ زبان زندہ مردہ دونوں پر چلتی ہے جبکہ ہاتھ میں وہ بات نہیں پائی جاتی. دوسرا یہ کہ جب اس طرح کی نوبت آتی ہے کسی کے خلاف کچھ اقدام کی تو ابتدا ہوتی ہے زبان سے. پہلے زبان سے آدمی اول پھول بکتا ہے پھر ہاتھ استعمال کرنے کی نوبت آتی ہے. اس لیے زبان کو مقدم کیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ زبان کے ذریعے سے جو ایزا پہنچائی جاتی ہے وہ ہاتھ سے پہنچائی جانے والی ایزا کے مقابلے میں بئیمانہ سخت سمجھی جاتی ہے کہ وہ زبان وہ زخم آدمی کے دل میں تازہ رہتا ہے. عربوں کے ہاں یہ شعر ہے جراحات السنان لہ التیام ولا التام ما جرح اللسان, کہ نیزوں کے ذریعے سے جو زخم لگایا جاتا ہے وہ تو بھر جاتا ہے یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان کے ذریعے سے جو زخم لگایا جاتا ہے وہ بھرتا نہیں ہے, زندگی بھر تازہ رہتا ہے. تو بہرحال اس معنی کر کے زبان کو مقدم کیا اور ہاتھ کو, کیونکہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ زبان کے مقابلے میں قوت بھی چاہیے. زبان تو ہر ایک کی چل سکتی ہے, ہاتھ ہر ایک کا چل سکتا نہیں ہے. اس لیے اس کو مؤخر کیا اور ہاتھ لفظ زبان لائے, قول نہیں لائے کہ اس کی کلام سے. اس لیے کہ اس میں عموم ہے کہ زبان کے ذریعے سے جو ایزا پہنچائی جا رہی ہے اس میں کلام ہی ضرور نہیں. بعض میں تو لوگ زبان نکال کر کے سامنے والے کو چڑھاتے ہیں تو ایسی شکلیں بھی اس میں آ جائیں. اس لیے اور پھر دوسرے اعضاء میں ہاتھ کو ذکر کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لات مار سکتے ہیں, سمجھا کہ نہیں, یا جو ہے پیچھے سے آپ دھکا مار سکتے ہیں کندھے کے ذریعے سے, نہیں. کیونکہ عام طور پر دوسرے اعضاء میں ایزا رسانی کے لیے ہاتھ ہی کو استعمال کیا جاتا ہے, اس لیے اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ, اور حقیقی مہاجر وہ ہے یعنی مہاجر کہلانے کا حقدار کامل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. مہاجر یہ ہجرت سے بنا ہے, یہ لفظ اس کا ماخذ اشتقاق جو ہے مادہ ہجرت ہے, چھوڑنا. ہجرت اصل میں کہتے ہیں ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف جانا, یہ لغوی معنی کے اعتبار سے, لیکن شرعی اعتبار سے ایسی جگہ جہاں پر رہ کر کے آدمی شریعت کے احکام پر کما حق و عمل نہ کر سکتا ہو رکاوٹوں کی وجہ سے, تو وہ وہاں اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ کی رہائش اختیار کرے جہاں وہ اللہ کے احکام پر اطمینان اور آزادی کے ساتھ عمل کر سکے. تو اس کے لیے اس کو چھوڑ کر وہاں جانا اسی کا نام کیا ہے, ہجرت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد جو لوگ بھی مکہ میں ایمان لاتے تھے ان کے لیے شرط تھی کہ وہ ایمان کے بعد ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ مکہ میں رہنے والوں کے, جو معذور تھے نہیں جا سکتے تھے, عورتیں بوڑھے بچے وغیرہ, ان کو تو اس حکم سے مستثنی قرار دیا گیا تھا یا اس حکم پر عمل نہ کرنے پر ان کا کوئی مواخذہ اور گرفتہ نہیں تھی. لیکن جو لوگ ہجرت کر سکتے تھے جا سکتے تھے ان کے ایمان کے لیے شرط قرار دیا گیا تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں. اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں رہ کر اس وقت کفار اور مشرکین کی ایزا رسانیوں اور ان کی رکاوٹوں کی وجہ سے شریعت کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں تھا وہاں. لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہجرت والا یہ حکم جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کو ضروری قرار دیا گیا تھا وہ باقی نہیں رہا. اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے لا ہجرت بعد الفتح, کہ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد اب وہ ہجرت والا حکم وجوبی نہیں رہا, یعنی وہ ہجرت جو ایک مخصوص. باقی آج بھی دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو کہ وہاں رہتے ہوئے اگر وہ شریعت کے احکام پر عمل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے. بھائی آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں نماز پڑھنے پر پابندی ہے, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, تو اس صورت میں آپ کے لیے فرض اور ضروری ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ جائیں جہاں آپ نماز پڑھ سکیں, وہاں یہ رکاوٹ نہ ہو. تو جہاں شریعت کے احکام پر عمل پر رکاوٹیں ہوتی ہیں تو ایسی جگہ چھوڑ کر ایسی جگہ پر جانا جہاں رکاوٹ نہ ہو اور آزادی سے آدمی عمل کر سکے, اس کو ضروری قرار دیا گیا, اسی کو ہجرت کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ میں نے بتلایا جو لوگ مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرتے تھے فتح مکہ سے پہلے یہ ضروری تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہجرت تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے اس وطن کو جگہ کو جہاں وہ پیدا ہوا ہے جہاں رہتا تھا اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ اسی لیے جاتا ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو, یہ گویا ہجرت کا ظاہری مفہوم ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہجرت کا اصل مقصد یہی تھا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کما حقہ عمل کر سکے. اب جو لوگ ہجرت کر کے وہاں سے یہاں آئے اور یہاں آنے کے بعد بھی اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس کو چھوڑ نہیں رہے ہیں, تو گویا ہجرت کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. کامل مہاجر اعلیٰ درجے کا جس کو حقیقی معنی میں مہاجر کہہ سکتے ہیں وہ وہی ہے کہ جو گویا اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑے. اس طرح گویا جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالص عمل پر اکتفا کر کے بیٹھ جانے سے گویا تنبیہ فرما رہے ہیں اس پر اکتفا نہ ہو بلکہ ہجرت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہاں آ کر حاصل ہونا چاہیے. اور جن کو موقع نہیں ملا مکہ فتح ہونے کے بعد یہ حکم نہیں رہا, ان کو یہ افسوس تھا کہ ہمیں ہجرت کی سعادت حاصل نہیں, ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تسلی کا سامان مہیا فرما رہے ہیں کہ بھلے ظاہری طور پر ہجرت کا موقع آپ لوگوں کو نہیں ملا لیکن اب بھی ہجرت کا جو اصل مقصد ہے کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو اس پر تم عمل کر سکتے ہو. تو بہرحال اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرح متوجہ فرمایا. باب اکرم الناس علی الرجل جلیسہ, یہاں اس باب کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے پاس جب آتا ہے استفادے کی غرض سے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو اس کا جو ہم نشین ہوتا ہے جلیس اس کا اس پر بڑا حق ہوتا ہے, آنے والے کا حق ہے صاحب مجلس کے اوپر, اس کا گویا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کا اس کو خیال رکھنا چاہیے. چنانچہ یہاں اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر نقل کیا ہے, دونوں اثر تقریباً یکسائی ہیں. حدثنا ابو عاصم قال حدثنا صائب بن عمر قال حدثني عیسی بن موسیٰ عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکرم الناس علی جلیسی. محمد ابن عباد ابن جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے میرے نزدیک باعزت اور قابل تکریم جو ہے قابل تعظیم وہ شخص ہے جو میرا ہم نشین ہے, یعنی جو میرے پاس آیا بیٹھنے کے لیے میں اس کا میرے اوپر بہت حق ہے. بلکہ یہی روایت جو ہے ابن حبان نے روضۃ العقلاء کے اندر ذکر کی, وہاں یہ بھی لکھا ہے الذی یتخطی رقاب الناس حتی یجلس الی, کہ وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر میرے پاس بیٹھنے کے لیے آیا میں اس کا حق دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سمجھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں لو استطعت ان لا یقاد ذباب ولا وجی لفعلت, کہ اگر اس کے چہرے پر مکھی بیٹھنا چاہے تو میں اس کو مکھی بھی بیٹھنے نہیں دوں گا, میں اس کا اتنا حق اپنے اوپر سمجھتا ہوں. اور بلکہ
ان زبام لاقا والے فیوزینی، گویا اس کے چہرے پر اگر مکھی بیٹھتی ہے تو میں یوں سمجھتا ہوں گویا میرے چہرے پر بیٹھی اور مجھے تکلیف پہنچا رہی. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس کے میرے پاس بیٹھنے کی غرض سے آنے کی وجہ سے اس پر اس کا میرے اوپر اتنا زیادہ حق آیا. یہاں اس حضرت ابن عباسی کا دوسرا اثر اسی نوع کا، حدثنا ابو نعیم عن عبد اللہ ابن مؤمل عن ابن ابی ملائکہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اکرم الناس علی جلیسی ان یتخطا رقاب الناس حتی یجلس الی، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بھائی سے قابل تکریم میرے نزدیک جو ہے وہ ہے جو میرا ہم نشین ہے کہ لوگوں کی گردان فلانگ کر کے میرے پاس بیٹھنے کے لیے آیا. گویا اس نے گویا میرے پاس اپنے آپ کو پیش کر کے اپنا حق میرے اوپر لازم کر لیا. باب هل یقدم الرجل رجله بین یدی جلیسه، یا باب لا رہے ہیں کہ آدمی اپنے پاس بیٹھنے والے کے سامنے اپنا پاؤں جو ہے لمبا کر سکتا ہے. مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو اپنا پاؤں پاس بیٹھنے والوں کے سامنے لمبا نہ کیا جائے. یہاں روایت لاتے ہیں، حدثنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا اسد بن موسیٰ قال حدثنا معاویہ بن صالح قال حدثنی ابو الزاہریہ قال حدثنی کثیر بن مرۃ قال دخلت المسجد یوم الجمعۃ فوجدت عوف بن مالک الاشجعی جالسا فی حلقۃ مد رجلیہ بین یدیہ فلما رآنی قبض رجلی ثم قال لی تدری لی ای شیء مددت رجلی لیجی رجل صالح فیجلس. یہ کثیر ابن مرہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا تو حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ ایک حلقے میں تشریف فرما تھے اور پیر لمبا کیے ہوئے تھے تو اپنا پیر اپنی طرف اپنے آگے بڑھائے ہوئے تھے. کہا مجھے جب دیکھا تو انہوں نے اپنے پیر سکیڑ لیے اور مجھ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں نے پیر لمبے کیوں کیے تھے؟ میں نے اس لیے لمبے کیے تھے کہ وہ جگہ باقی رہے، کوئی صالح آدمی آوے تو میں اس کے لیے اس جگہ کو خالی کر لوں. تو گویا انہوں نے میرے لیے اس کو خالی کیا. لیا جی رجل صالح فیجلس. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جب تشریف فرما ہوتے تھے تو کبھی اگر آپ پیر لمبے ہوئے اور لوگ آئے تو اپنے پیروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکیڑ لیتے تھے. تو یہ تو مناسب یہی ہے، الا یہ کہ کوئی معذوری ہو تو بات دوسری. باب الرجل یکون فی القوم فیبزق، کوئی آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو تھوکنے کی یا بلغم نکالنے کی ضرورت پیش آئی تو اس طرح کہ جس کی وجہ سے بیٹھنے والوں کو اس سے اذیت ہو، یہ طریقہ اختیار نہ کرے. ہاں ان کو تکلیف دیے بغیر اگر وہ یہ کر سکتا ہے، مثلا اپنے پاس کپڑا ہے، رومال ہے، رومال نکال کر ٹیشو ہے اس کے اندر وہ کر رہا ہے، یا ٹیشو رومال نہیں ہے، پہلے زمانے میں یہ ساری چیزیں میسر نہیں تھی، اپنے ہاتھ ہی میں لے کر کے پھر اس کو جو ہے مسل کر کے ٹھیک کر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے. کہ بیٹھنے والوں میں سے کسی کو لگنا نہیں چاہیے. یہاں روایت پیش کرتے ہیں، حدثنا ابو معمری قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبۃ بن عبد الملک قال حدثني زراعة بن قريم بن الحارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد طاف به الناس. حضرت حارث بن عمرو السهمي رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ حجۃ الوداع کے موقع پر مقام منیٰ یا عرفات میں تشریف فرماتے ہیں، وقد اطاف به الناس اور لوگ آپ کو گھیرے ہوئے تھے، یعنی مجلس لگی ہوئی تھی. ویجیء الاعراب فاذا راوا وجهه قال هذا وجه مبارک، دیہات کے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا، وہ حج میں سب آئے ہوئے باقاعدہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر بے اختیار ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے، ہذا وجہ مبارک، ان کیسا برکت والا بابرکت نورانی چہرہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رعب اور ہیبت عطا فرمائی تھی اور آپ کے چہرے میں ایسی کشش تھی کہ نیا آدمی دیکھنے والا بے اختیار یہ الفاظ اپنی زبان سے کہتا تھا. قل تو یا رسول اللہ استغفر لی. تو یہ حضرت حارث بن عمر سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حاضر ہوا تو حاضر ہونے پر میں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے. فقال اللہم اغفر لنا. خود نے دعا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف سب کے لیے. فدور تو فکل تو استغفر لی. پھر میں گھوم کر کے آیا, پھر میں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے جو ہے دعائے مغفرت کیجئے. قال اللہم اغفر لنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کی کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. فدور تو فکل تو استغفر لی. تیسری مرتبہ پھر آیا لوٹ کر گھوم کر اور پھر میں نے درخواست کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہم اغفر لنا. فذهب يبزوق فقال بيده فاخذ بها وزاقه ومسح بناله كره ان يصيب احد من حوله. اور یہی حارث بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوکنے کی ضرورت پیش آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھوک اپنے ہاتھ میں لیا کہ وہاں کسی کو لگنے نہ پائے, اپنے ہاتھ میں لے کر کے پھر اس کو اپنے جوتوں سے پوچھ لیا. کرے ہاں یوسیب ہدم من حولہ, پاس میں بیٹھنے والوں کو لگنے نہ پائے, اس سے آپ نے گویا اعتراض فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ ایسی کوئی چیز ہو کبھی اچانک جو ہے نوبت آتی ہے, جیسے کوئی آدمی ہے کہ نزلے کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر جو ہے پانی نکلا ناک میں سے, تو اب کیا کرے گا. اگر ٹیشو ہے رومال ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے یہ کر کے اس کو یہ کر لے, لیکن کسی دوسرے کو تکلیف ہوا ایسی صورت پیدا نہ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. میری والدہ بیمار ہے, صحت کے لیے دعا کی گزارش. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا. وطرنی نماز تہجد میں پڑھوی سنت ہے. ہاں وطر اگر کوئی آدمی کو یقین ہو کہ بھئی میں اٹھ پاؤں گا تہجد کے لیے تو اس صورت میں اس وقت تو پڑھنا اچھا ہے, لیکن اگر ایسا یقین نہ ہو تو اس صورت میں پھر پڑھ کے سو جائے. ویسے بہتر یہ ہے کہ وطر کی نماز گویا رات کی نمازوں میں اخیر میں پڑھی جائے. اس لیے اگر کوئی آدمی تہجد میں اٹھنے کا عادی ہے اور اس کو اٹھنے کا یقین ہے اور اس کے وطر کے فوت ہونے کا اندیشہ اور ڈر نہیں ہے, اس وقت پڑھنا اچھا. انگوٹھی پیروی سنت ہے. یہ انگوٹھی کے سلسلے میں جن لوگوں کو پہلے زمانے میں یہ انگوٹھی مہر لگانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے بنوایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حکمرانوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجنے کا جب ارادہ فرمایا تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ عجمی حکمران جو ہیں وہ جس خط کے اوپر مہر لگی ہوئی نہیں ہوتی اس کو قبول نہیں کرتے. اس ضرورت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی مہر اپنے نام کی محمد الرسول اللہ, اور غرض یہی تھی, اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے بھی تھے. تو بہرحال احناف کے یہاں یہ ہے کہ قاضی ہے حاکم ہے مفتی ہے یا وہ آدمی ہے جس کو مہر کے لیے انگوٹھی کی ضرورت پیش آتی ہے وہ تو اس کے حق میں تو سنت ہے, دوسروں کے لیے البتہ اس کی اجازت ہے مباح ہے. اور آج اس ہمارے زمانے میں تو اب مہر بھی اس سے لگائی جاتی نہیں, مہر لگانے کے لیے اسٹیمپ پیڈ ہو گئے, اب وہ انگوٹھی والی مہر کا رواج ہی ختم ہو گیا. تو اس معنی کر کے سنیت تو باقی نہیں رہی. میرے فاطمینی مقدار کیٹلی 1531 گرام چاندی جو یا اس کی جو قیمت ہو وہ دے دی جائے. کوئی شخصتی آپن نے بھولتی نقصان پہنچے تو اینتی پیسہ وصول کرائے. جی ہاں, جسے آدمی سے آپ کو مالی نقصان پہنچا ہے چاہے بھول سے پہنچا ہو, بے خبری میں اس نے آپ کے چشمے پر پاؤں رکھ دیا اور ٹوٹ گیا آپ کا, اس کو نظر نہیں آیا, تو ابھی آپ اس سے اپنی قیمت وصول کر سکتے. مالی نقصان جس کے ذریعے سے پہنچا ہے بے خبری میں بھی پہنچا ہو تو ابھی اس سے اس کی قیمت وصول کی جائے گی, وہاں کوئی بھول معاف نہیں ہے, اس میں گنہگار نہیں کہلائے گا, لیکن آپ اپنا یہ وصول کریں گے اس سے. وضو کرتی وقت ہے دنیا کی باتوں کروی حرام چھے, حرام تو نہیں بلار اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے, اس وقت پر جو دعائیں ہیں آدمی اللہ کی طرح متوجہ رہے, ان اعضاء کو دھوتے وقت جن دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے یا اللہ کی طرح متوجہ رہنا ہے وہ ہو. کوئی ضعیف بیمار ہوئے نماز نہیں پڑھتو ہوئے એનો ફિડિયો આપવો પડે, એક નમાઝનો ફિડિયો કેટલો. બહરહાલ નમાઝ તો એસી ચીજ હૈ કે વો માફ તો હોતી નહીં, ઝઈફ હો ગયા હૈ તો બેઠે બેઠે પડે, બેઠે બેઠે નહીં પડ સકતા તો લેટે લેટે ભી પઢને કા હુકમ દિયા ગયા હૈ. બાઝ લોગ જો હૈ વો અપને તોર પર ફેસલા કર લેતે હૈ કે મેં નમાઝ પઢને કે કાબિલ નહીં હું, નમાઝ છોડ બેઠતે હૈ. ઉનકો ચાહિયે કે ઇસ સિલસિલે મેં જો લોગ મસાઇલ સે વાકિફ હૈ ઉનસે માલૂમ કરે, اور پھر کیا میری یہ کیفیت ہے, کیا میرے میں نماز میرے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے اور کس طرح میں ادا کروں, وہ بتایا جائے گا اسے. بعض لوگ بیماری کی وجہ سے پیشاب مسلسل ہوتی رہتی ہے تو یوں سمجھتے ہیں اور پیشاب مسلسل تو ہوتی, وضو تو رہتا نہیں, میں کیسے نماز پڑھوں گا, نہیں پڑھتے چھوڑ دیتے, کپڑے تو پاک نہیں رہتے. حالانکہ اس کے لیے بھی تفصیلات ہیں. تو بہرحال اصل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر آج کل ہر چیز میں ایک مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ شریعت کے احکام سے واقف تو ہیں نہیں اور اپنے ہی طور پر سب کچھ فیصلے کر رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں. یہ بیٹھے بیٹھے کرسیوں پر نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعداد ان میں سے وہ ہے جو اپنے طور پر فیصلے کیے ہوئے ہیں. تو بارہ یہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی ذات کے متعلق جو ہے وہ معلوم کرے, میرا یہ حال ہے, میں اس طرح کر سکتا ہوں, میرے اتنی طاقت ہے اتنی نہیں ہے, اور پھر جو بتایا جائے اس کے مطابق عمل کرے. تو بہرحال اگر جو ہے کوئی آدمی باوجود اس کے نہیں پڑھا اور باقی رہ گئی نماز, تو ویسے نماز تو پھر اس کو قضا کرنی ہے لیکن قضا کرنے کا بھی موقع نہیں ملا, مطلب یہ ہے کہ نہیں کی اس نے, تو موت کے وقت وصیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے. وصیت کرے, زندگی میں فدیہ نہیں ہے, زندگی میں اس کا فدیہ نماز کا فدیہ نہیں, نماز کی تو قضا ہی ہے. روزے کا البتہ اتنا بوڑھا ہو جاوے آدمی کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی سکت نہ رہے, آزاد جواب کو جواب دے جائیں, تو وہاں روزے کی جگہ پر فدیہ ہے. لیکن نماز کا فدیہ زندگی میں تو سوال ہی نہیں, لیکن اگر کسی کی باقی ہیں قضا نہیں کر پایا تو اس کے لیے وصیت کر کے جانا ضروری ہے کہ میرے مال کی تہائی میں سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے. ایک نماز کا فدیہ جو ہے صدقۃ الفطر جو ہے 2.25 کلو گیہوں ہے یا اس کی قیمت. بدنگاہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر دو یہ رکھے ہیں, دروازے رکھے ہیں, آپ اس کو بند کر دیجیے. آنکھیں نیچی جھکا کر, قرآن میں بھی حکم دیا گیا آنکھوں کو جھکانے کا, نیچی رکھنے کا. اور اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر ایسی تو ہے نہیں کہ کچھ آپ پڑھ لیں گے اور یہ ہو جائے گا. کسی کی کوئی اچھی بات دیکھ کے, زیادہ مال دیکھ کے اگر دل میں جلن ہو تو کیا کریں؟ اس سے بچنے کا طریقہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو دور فرما دے, اور اس کے ساتھ جتنا بلائے کر سکتا ہو سلام کرے یہ کرے تاکہ اس کے متعلق دل میں کوئی عداوت کی کیفیت پیدا نہ ہو. ہمارے سوسائٹی نو نام باغ حسنین پار کر آنکھوں چھے, تو پاچھر رضی اللہ لکھیے تو کہ نہ لکھیے. اب یہ حسنین تو ویسے اس پورے کسی صحابی کا نام نہیں ہے, البتہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھائی جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, کبھی ان دونوں کو تعبیر کرنے کے لیے حسنین بولتے ہیں, جیسے والدین والد اور والدہ کے لیے والدین بولتے ہیں ایسے حسن اور حسین کے لیے حسنین بولتے ہیں. اب بعد میں لوگوں نے یہی ایک آدمی کا نام رکھنا شروع کر دیا حسنین, یہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اگر نیت یہ ہے کہ حسنین کا مصداق وہ ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیے, نہیں تو ضرورت نہیں. جیسے کوئی آدمی عمر لکھے, عمر کیا اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ عمر بول کر باغ عمر اور عمر بول کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے, نہیں تو نہیں. حسین بھائی ملک کا انتقال ہو گیا ہے, مغفرت کی دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے, اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے, ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے اے اللہ ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. اللہ تو نے جو نعمتیں اور صلاحیتیں اور قوا ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کو تیرے دین اور علم دین کی اشاعت و حفاظت اور خدمت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. دنیا کے پیچھے اس کو ضائع کرنے سے اللہ تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کو نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کو اے اللہ تو تیرا اور والدین کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اور رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کو صالح جوڑ عطا فرما اور نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جنہوں نے اپنی اولادوں کو پڑھائی میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مزین اور مالا مال فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما. ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما. بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے اللہ ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما. جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری اور نافذ کرنے والے ہوں اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. اے اللہ پوری امت کو اے اللہ ایک صالح، امین اور اے اللہ مخلص، خیر خواہ اے اللہ قیادت کے اوپر متفق اور متحد فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی دور فرما کر عزت و اے اللہ سربلندی کا مقام عطا فرما. تیرے کلمے کو اے اللہ سربلندی عطا فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے اے اللہ، اس کے لیے جتنی بھی محنتیں جس نوع کی اور انفرادی اجتماعی جس طرح ہو رہی ہیں اللہ تمام کو مفید اور بارآور فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا رب.